فقہ. فقہ کے لفظی معنی ہے گہری بصیرت اور گہری فہم. کسی چیز کی گہری فہم کو عربی زبان میں فقہ کہتے ہیں. لیکن اصطلاحی اعتبار سے فقہ سے مراد ہے شریعت کے عملی احکام کا تفصیلی علم, وہ تفصیلی علم جو تفصیلی دلائل کی بنیاد پر ہو. یہ بات بڑی اہم ہے. شریعت فقہ کی دوبارہ تعریف کر دیتا ہوں, عربی کے الفاظ ہیں الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ عن ادلتہ التفصیلیہ, کہ فقہ سے مراد شریعت کے ان احکام کا علم ہے جو عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں اور جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوں. اگر کوئی حکم انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہو لیکن شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ نہ ہو, وہ فقہ نہیں ہے. فقہ وہ ہے جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے تعلق رکھتا ہو, ان سے ماخوذ ہو اور اس کا انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہو. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن کا تعلق انسان کی عقل سے ہو, جن کا تعلق احساسات سے ہو. وہ چیزیں شریعت کے احکام تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ فقہ کے احکام نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہوگا. انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہو لیکن شریعت کے تفصیلی دلائل پر مبنی نہ ہو, ان کا تعلق کوئی فقہ سے نہیں ہے. مثال کے طور پہ انگلستان میں ٹریفک کے قوانین ہیں. انگلستان میں ٹریفک کے قوانین میں کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے رخ پر چلو, دوسرے کا حق نہ مارو, جب ادھر سے لال بتی آئے تو رک جاؤ, ہری بتی ہو تو چلے جاؤ, جس کا رائٹ پہلے آنے کا ہو وہ پہلے آئے گا, جس کا بعد میں آنا وہ بعد میں آئے گا. یہ سب عدل و انصاف پر مبنی ہے. ان میں کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے لیکن یہ فقہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان میں کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو براہ راست شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہو. جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوگا وہ فقہ ہوگی. مثال کے طور پر کسی فقہ کتاب میں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی اس میں احکام ملیں گے. مثال کے طور پر یہ ملے گا کہ فلاں پانی پاک ہے, اس سے وضو کی جا سکتی ہے. مثلا بارش کا پانی پاک ہے, اس سے وضو جائز ہے. یہ ایک عملی بات ہے, وضو کرنا ایک عملی چیز ہے, اور پانی کے بارے میں ایک مسئلہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. یہ فقہ ہے, اس لیے کہ اس کا تفصیلی دلائل سے تعلق ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, اس میں آیا ہے وانزلنا من السماء ماء طهورا, ہم نے آسمان سے ایسا پانی اتارا جو پاک کرنے والا ہے. چونکہ بارش کے پانی کو قرآن مجید نے یعنی شریعت نے پاک قرار دیا ہے, لہذا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. یہ ایک حکم ہوا جس کا تعلق تفصیلی دلائل کے ساتھ ہے, یعنی قرآن مجید کی متعلقہ آیت یا سنت کی متعلقہ نص, کوئی حدیث ہو یا کسی صحابی یا تابعی کا بیان ہو کہ حضور کے زمانے میں یہ طریقہ تھا. اس سے براہ راست جب تک تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک اسے فقہ نہیں کہا جائے گا. فقہ کے لفظی معنی ہے گہری بصیرت اور گہری فہم. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس مضمون کا گہری بصیرت سے کیا تعلق ہے, کیوں گہری بصیرت اس کو کہا گیا, اس مضمون کو گہری بصیرت کے نام سے کیوں یاد کیا گیا. تھوڑا سا غور کریں تو اس نام میں اور اس مضمون میں گہری مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے, بڑی لطیف مناسبت پائی جاتی ہے, اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ نے سب نے قرآن پاک پڑھا ہے. قرآن پاک کی کل آیات 6600 سے کچھ زائد ہیں, غالباً 6666 یا اس کے لگ بھگ. کل احادیث جو ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کی تعداد 40 و 50 ہزار کے درمیان ہے. 40-50 ہزار کے درمیان جو تعداد ہے, ان میں جو احادیث احکام سے متعلق ہیں, انسان کی زندگی کے عملی احکام سے متعلق ہیں, ان کی تعداد 4000 سے زیادہ نہیں. قرآن پاک کی 6666 آیات میں وہ آیات جن کا تعلق براہ راست عملی احکام سے ہے ان کی تعداد 400 سے زائد نہیں ہے. گویا شریعت کے 56,656,666 کے قریب نصوص میں 4,400 ہیں جن کا تعلق عملی احکام سے ہے, بقیہ کا تعلق دوسرے احکام سے, دوسرے معاملات سے ہے. اب یہ 4,400 نصوص زندگی کے لامتناہی معاملات پر منطبق ہوتے ہیں, لامتناہی. ہزاروں لاکھوں اربوں انسانوں کی زندگی میں لامتناہی معاملات ہیں جو ان 4400 نصوص سے ریگولیٹ ہو رہے ہیں، منضبط ہو رہے ہیں. آپ نے رات بستر پہ آرام کیا، بستر پہ سونا ایک عملی کام ہے، اس کے بعد صبح اٹھی، وضو کی، نماز پڑھی، یہ ایک عملی کام ہے، ناشتہ کیا، یہ ایک عملی کام ہے، کپڑے استری کیے، دھوئے، یہ ایک عملی کام ہے، کپڑے بدلے، یہ عملی کام ہے، پھر اور گھر کے معاملات انجام دیے، یہ سب عملی کام تھے، یہاں تشواوری ہوئی، یہ عملی کام ہے. رات تک، اگلی صبح تک اور زندگی کے آخری لمحے تک جو بھی ہوگا یہ سارے عملی کام ہوں گے. ان سب کی رہنمائی ان 4400 نصوص میں موجود ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، میرا اور آپ کا چشمہ استعمال کرنا، آپ کا یہ سفید رنگ کا یا سرخ رنگ کا یا نیلے رنگ کا گاؤن استعمال کرنا، میرا یہ گلاس استعمال کرنا، اس پانی کو پینا، یہ سب لامتناہی اعمال ہیں. یہ ان 4400 نصوص کے کنٹرول میں ہیں. ان 4400 نصوص کی حیثیت اس لگام کی ہے جنہوں نے ان لامتناہی گھوڑوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے. انسانی اعمال اس کے خواہشات کی تابع ہے. جب تک خواہشات نہ ہوں، ارادے نہ ہوں، اعمال جنم نہیں لے سکتے. خواہشات کے یہ گھوڑے ان 4400 نصوص کی جو لگام ہے اس کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے ان سب کو راہ راست پہ رکھا ہوا ہے. یہ کتنا غیر معمولی کام ہے، جتنا غور کریں دنیا کے کسی قانون میں اس کی مثال نہیں ملتی، دنیا کے کسی نظام میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ لامتناہی انسانوں کے لامتناہی معاملات ان 4400 نصوص کے ہاتھ میں ہیں. لیکن ان 4400 نصوص کو منطبق کیسے کیا جائے گا لامتناہی حالات پر، اس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے، انتہائی گہری سوچ کی ضرورت ہے. یہ پورا عمل ایک انتہائی گہری فہم اور سوچ کا متقاضی ہے، اس لیے اس پورے عمل کو فقہ کے لفظ سے یاد کیا گیا. فقہ گویا وہ پروسیس یا وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں وہ تفصیلی ضابطے اور رہنمائیاں مرتب ہوتی ہیں جو انسانی زندگی کے لامتناہی گوشوں کو مربوط اور منظم کرتی ہیں. فقہ کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ فقہ اور قانون دونوں ایک چیز نہیں ہے. قانون تو صرف اس کو کہتے ہیں کہ وہ ضابطہ جو کسی حکمران نے مقرر کیا ہو، اور عدالتیں اپنے مقدمات کا فیصلہ اس ضابطے کے تحت کرتی ہوں، اس کو قانون کہتے ہیں. ہم میں سے یہاں 150-200 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ہم میں سے کبھی کسی کو کسی عدالت میں جانے کا موقع نہ ملا ہو. تو قانون کا ہونا یا نہ ہونا، عدالت میں اس کا تسلیم کیا جانا یا نہ کیا جانا، اس کی آپ کی روزمرہ زندگی سے زیادہ تعلق نہیں ہے. آپ کی زندگی کے مشکل سے 2% معاملات ہوں گے، مشکل سے 2% ہوں گے جو کسی قانون کے براہ راست دائرے میں آتے ہوں گے، ملکی قانون کے. لیکن کوئی دائرہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں جو فقہ کے دائرے میں نہ آتا ہو. آپ کی ہر جسمانی سرگرمی اور ہر عملی سرگرمی فقہ کے دائرے میں آئے گی، جبکہ قانون کے دائرے میں 2%, 1%, 0.5% چیزیں آئیں گی. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ فقہ کا دائرہ قانون کے دائرے سے سینکڑوں گنا بڑا ہے. اگر فقہ کے دائرے میں 500 چیزیں آ رہی ہیں تو قانون کے دائرے میں 2 چیزیں آئیں گی. اس لیے جس کو انگریزی میں قانون کہتے ہیں یا لا کہتے ہیں، یا اردو میں قانون کی اصطلاح رائج ہے جس کے لیے، وہ فقہ کے مشکل سے 1-2% کو کور کرتا ہے. بقیہ معاملات وہ ہیں جن کے لیے فقہ ہی کی اصطلاح استعمال کی جانی چاہیے. اس کے لیے قانون کی اصطلاح استعمال کرنا ایک محدود چیز کو لامحدود پر منطبق کرنے کے مترادف ہے. فقہ کی عملداری انسان کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اور پیدائش کے بعد تک جاری رہتی ہے. انسان کی پیدائش سے پہلے سے وہ فقہ کے دائرے کار میں آ جاتا ہے، اور مرنے کے بعد تک اس پر فقہ کی عملداری جاری رہتی ہے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مسٹر اے کا انتقال ہو گیا. مسٹر اے نے بہت سارے ورثا چھوڑے. ایک بچہ پیدا ہوا، انتقال کے 6 مہینے بعد پیدا ہوا. لیکن یہ بچہ جو 6 مہینے بعد پیدا ہوا ہے، اس بچے نے وراثت کی تقسیم کے عمل کو روک دیا. اس بچے نے یہ حکم دیا کہ چونکہ میں آنے والا ہوں، لہذا میرے باپ کی وراثت تقسیم نہ کی جائے، اس تقسیم کے عمل کو روک دیا جائے. پر تقسیم کا عمل روک دیا جائے گا شریعت کے احکام کے مطابق اور پاکستان میں عدالتوں کے احکام کے مطابق. جب وہ بچہ دنیا میں آ جائے گا تو وہ اپنا حصہ لے گا, پھر بقیہ ورثہ کو حصہ ملے گا. پھر یہ بچہ 60 سال 80 سال 90 سال جیا, 90 سال جینے کے بعد جب یہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے ایک وقف قائم کر دیا, ایک بڑا ادارہ بنا دیا کہ نیچے مسجد ہوگی, اوپر درسگاہیں ہوں گی, اس کے نیچے دکانیں ہوں گی, اس کے ساتھ مسافر خانے ہوں گے اور لوگ یہاں غریب لوگ آ کے ٹھہرا کریں گے اور پڑھا کریں گے. وہ شخص دنیا سے چلا گیا. اب اگر یہ مسافر خانہ 500 برس بھی موجود ہے, یہ مسجد اور درسگاہ 500 برس بھی موجود ہے, تو اسی مرنے والے کے فیصلے کے مطابق اس کا نظم کیا جائے گا. اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ شرط الواقف کنص الشارع, کہ وقف کرنے والے کی شرط کی اسی طرح پیروی کی جائے گی جیسے شریعت کی نص کی پیروی کی جاتی ہے. اگر اس نے کہا تھا کہ یہاں صرف اندھے بچوں کو پڑھنے کی اجازت ہوگی تو وہاں کوئی بینا بچہ نہیں پڑھ سکے گا, اس لیے کہ وہ اندھے بچوں کے لیے وقف ہے. اگر اس نے کہا ہو کہ یہاں صرف لنگڑے بچوں کو تعلیم پانے کی اجازت ہوگی تو یہاں صرف لنگڑے بچے تعلیم پائیں گے, چلنے والا بچہ تعلیم نہیں پائے گا. جو اس نے کہا تھا اس کے مطابق اس وقف کا انتظام کیا جائے گا. اب اگر یہ وقف 500 سال چلے, 400 سال چلے, 100 سال چلے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اس مرنے والے کی وصیت اور وقف کے مطابق معاملات کو چلایا جائے گا. یہ گویا فقہ کی عملداری اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی جائیداد پہ جاری, جب تک وہ جائیداد موجود ہے اس وقت تک عمل درآمد ہوتا رہے گا. گویا انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو فقہ کے دائرہ کار اور فقہ کی عملداری سے باہر ہو. فقہ کے نام سے جو ذخیرہ ہمارے سامنے ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ وہ ہے جس پر افراد عمل درآمد کریں گے, میں اپنی ذات پہ عمل کروں گا, آپ اپنی ذات پہ عمل کریں گی, میں اپنے اور اپنے اہل خاندان کی حد تک اس کا ذمہ دار ہوں, آپ اپنے اور اپنے اہل خاندان کی حد تک اس کی ذمہ دار ہیں. یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں شریعت کا اصول ہے المسلم ملتزم احکام الاسلام حیث کان, کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ احکام اسلام کا پابند ہے. اس حصے میں چار چیزیں شامل ہیں, عبادات یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج اور ان سے متعلقہ احکام, شخصی قوانین یعنی نکاح, طلاق, وراثت اور وصیت کے احکام, نمبر 3 معاملات یعنی ذاتی خرید و فروخت, لین دین, افراد کے درمیان کاروبار, تجارت, اور 4th چیز معاملات یعنی معاشرتی معاملات, لوگوں کے درمیان میل جول, تعلق, لباس, خوراک, کھانا پینا. یہ 4 چیزیں وہ ہیں جس میں احکام شریعت کا, احکام فقہ کا ہر مسلمان ہر وقت ہر جگہ پابند ہے اور ہر حال میں پابند ہے. اگر کل مریخ پر آبادی دریافت ہو جائے, وہاں پلاٹ بکنے لگیں اور آپ کو پلاٹ مل جائے اور مریخ پہ آپ جا کے بسیں, تو مریخ پہ بھی نمازیں ادا کرنی ہوں گی, مریخ پہ بھی روزے رکھنے ہوں گے, مریخ پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, وہاں سے بھی حج کرنے کے لیے روئے زمین پہ آنا پڑے گا. اس کے احکام کیا ہوں گے میں نہیں جانتا, وہاں نمازوں کے اوقات کا تعین کیسے ہوگا وہ بات کی بات ہے, لیکن جو بھی تعین ہوگا نمازیں ادا کرنی ہوں گی. وہاں بھی شراب پینا جائز نہیں ہوگا, چوری کرنا جائز نہیں ہوگا, معاملات اسی کے مطابق رہیں گے. نکاح و طلاق کے معاملات وہاں بھی شریعت کے مطابق ہوں گے, وہاں بھی نکاح و طلاق اور وراثت و وصیت کے احکام کی خلاف ورزی جائز نہیں ہوگی. شراب وہاں بھی حرام رہے گی, حجاب کے احکام وہاں بھی ہوں گے, پردہ وہاں بھی ہوگا. یہ 4 وہ چیزیں ہیں جو ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں مسلمان کو انفرادی طور پر عمل کرنے کی. دوسرا حصہ شریعت کا وہ ہے, فقہ کے احکام کا وہ ہے کہ جو حکومت یا ریاست کے کرنے کی چیزیں ہیں. اگر مسلمانوں کی ریاست ہوگی تو وہ ان احکام پر عمل درآمد کرے گی, اور مسلمانوں کی ریاست اگر نہیں ہوگی تو پھر افراد ان احکام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. شریعت نے حکم دیا ہے, مثال کے طور پر فوجداری احکام دیے ہیں, چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے, قصاص کا حکم دیا ہے, شریعت نے شراب نوشی کے 80 کوڑے یا 40 کوڑوں کی سزا دی ہے. افراد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ چوری ہو گئی, آپ نے گنڈا سے لیا اور ہاتھ کاٹ دیا. یہ آپ کا یا میرا یا افراد کے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کے, ریاست کے اداروں کے کرنے کا کام ہے. اس کے لیے افراد مکلف نہیں ہیں. اگر آپ اسرائیل میں رہتی ہوں خدا نہ خواستہ یا کسی اور غیر مسلم ملک میں اور وہاں چوری ہو تو آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص نے امریکہ میں چوری کی تھی تم نے اس کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا, اس لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. شریعت نے آپ سے نہیں کہا, شریعت نے حکمرانوں سے کہا ہے, حکمرانوں کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ بھی چار چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے اسلام کا دستوری قانون جس پر آگے چل کے ایک دن گفتگو ہوگی. دوسری چیز ہے اسلام کا فوجداری قانون جس پر آگے چل کے ایک دن گفتگو کریں گے. تیسری چیز ہے اسلام کا قانون ضابطہ یعنی پروسیجر لا, اس پر بھی اختصار سے بات کریں گے. اور چوتھی چیز ہے اسلام کا بین الاقوامی قانون کہ اسلام کی ریاست کے تعلقات دوسری ریاستوں سے یا مسلمانوں کے تعلقات دوسرے مذاہب سے کیسے ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو فقہ کے تمام مضامین کو کور کرتی ہیں. یہ آٹھ بنیادی ابواب ہیں یا آٹھ بنیادی موضوعات ہیں جو فقہ اسلامی کے بیشتر حصے پر محیط ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں جزوی طور پر ہیں لیکن بڑے بڑے ابواب یہ چار ہیں. ان کو سمجھنے کی خاطر مختلف عنوانات کے تحت مختلف لوگوں نے بیان کیا ہے. بعض نے کہا کہ شریعت کے احکام میں دو چیزیں ہیں, عادات اور عبادات. کچھ نے کہا کہ شریعت میں عبادات اور معاملات ہیں. کچھ نے کہا معاملات, عادات اور عبادات تین چیزیں ہیں. لیکن یہ ساری تقسیمیں سمجھنے کی خاطر ہیں اور طلبہ کی آسانی کی خاطر ہیں. جو ابواب ہیں وہ سب کتابوں میں ایک جیسے ہیں. اس میں آغاز طہارت و پاکیزگی کے مسائل سے ہوتا ہے, اس لیے کہ انسان کو سب سے پہلے ضرورت جن احکام کی پڑتی ہے وہ یہی مسائل ہیں. اگر آج اس وقت کوئی شخص مسلمان ہو جائے 2:45 تو سب سے پہلے شریعت کے جس حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی وہ زہر کی نماز ہے. اس سے کہیں گے بھائی صاحب ابھی زہر کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا, آپ عاقل بالغ ہیں, نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے کے لیے پہلی بات آپ اسے کہیں گے جا کے غسل کرو. غسل کے لیے اس کو بتانا ہوگا کہ پاک پانی کون سا ہے, ناپاک کون سا ہے. وہ یہ نہ کرے کہ کموڈ میں سے پانی لے کے سر پہ بہانا شروع کر دے, پانی ناپاک ہوگا. اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ پاک کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے. اس لیے سب سے پہلا مسئلہ جو پیدا ہوگا وہ پاکی اور ناپاکی کا ہوگا, اس کے بعد نماز کا ہوگا. نماز کے بعد اب چند مہینے بعد رمضان آ, چند دن کے بعد رمضان آ رہا ہے, رمضان آئے گا تو اسے روزے رکھنے ہوں گے. ممکن ہے وہ بوڑھا ہو, کمزور ہو, بچہ ہو, روزے نہ رکھ سکتا ہو, تو سال بھر کے بعد زکات کا مسئلہ پیدا ہوگا تو زکات کے احکام آئیں گے. گویا سب سے پہلے عبادات سے اس کو واسطہ پڑے گا, پھر واسطہ پڑے گا شخصی قوانین سے, وہ ایک خاندان کا رکن ہوگا, اس کے ممکن ہے بیوی بچے ہوں, اس کے ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں, ان سے کیسے معاملہ کرے, ان سے تعلقات کو کیسے منظم کرے, تو شخصی قوانین کی ضرورت پیش آئے گی. پھر اس کو بازار میں جا کے خرید و فروخت بھی کرنی ہوگی, اس کے لیے معاملات کے احکام درکار ہوں گے. پھر اس کو یہ بتانا ہوگا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, پردے کے آداب کیا ہیں, افراد مردوں اور خواتین کے درمیان میل جول کی حدود کیا ہیں, یہ معاملات اس کو بتانے ہوں گے, اس کی پابندی وہ کرے گا. تو فقہ کتابوں میں اسی ترتیب سے یہ احکام لکھے ہوئے ہیں. اور جتنی ضرورت مسلمانوں کو جن احکام کی پڑتی ہے وہ پہلے ہیں, جتنی کم ضرورت پڑتی ہے وہ بعد میں ہیں. یہ وہ ذخیرہ ہے جس کو فقہ کہتے ہیں. آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اپنی وسعت اور جامعیت میں یہ دنیا کے تمام قوانین سے بڑھ کر ہے. دنیا کے تمام قوانین یا تو ان معاملات سے بحث کرتے ہیں جن میں دو انسانوں کے درمیان کوئی میل جول یا لین دین کا تعلق ہوتا ہو, یا وہاں واسطہ رکھتے ہیں جہاں انسان نے کوئی غلطی کر دی ہو یا جرم سرزد ہو گیا ہو. ان دو کے علاوہ اکثر و بیشتر قوانین میں کوئی نوٹس نہیں لیا گیا کہ انسانی زندگی اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. جہاں دو افراد کے درمیان لین دین ہے اس کو منظم کرنے کے لیے, یا انسان سے غلطی ہو گئی اس غلطی کی سزا دینے کے لیے, اس کے علاوہ دنیا کے قوانین کو اکثر و بیشتر دلچسپی نہیں ہوتی کہ انسانی زندگی میں اور کیا کیا ہو رہا ہے. جبکہ فقہ اسلامی کی دلچسپی آپ کو رات کو بستر پہ سونے سے لے کر اور اگلی رات سونے تک اور جب تک یہ زندگی ہے اس وقت کے آخری لمحے تک ہے. اس کے بعد بھی فقہ بتائے گی کہ کیسے آپ کو اور مجھے ڈسپوز آف کریں, دنیا سے رخصت کیسے کریں. گویا استقبال کرنے سے لے کر اور رخصت کرنے تک کے تمام مدارج اور ایک ایک چیز کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. یہ ذخیرہ اپنی وسعت اور جامعیت کے اعتبار سے دنیا کے تمام ذخیروں سے ممتاز اور نمایاں ہے. پھر دنیا کے قوانین ایک اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ قوانین ہیں جو مذہبی قوانین ہیں, کچھ قوانین ہیں جو دنیاوی یا غیر مذہبی قوانین ہیں. ان دونوں کا دائرہ کار دنیا میں ہر جگہ الگ الگ ہے. پنڈت, پروہت, پادری یہ مذہبی قوانین سے بحث کرتے ہیں. عدالتیں, وکیل, قاضی یہ دنیاوی قوانین سے بحث کرتے ہیں. اسلام میں یہ دونوں قوانین ملے جلے ہیں. جن کتابوں میں دنیا کے قوانین لکھے ہیں اسی میں دین کے قوانین بھی لکھے ہوئے ہیں. جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو نماز تہجد کیسے ادا کی جائے, انہی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بطور وزیر خارجہ کے معاہدہ کریں تو کیسے کریں, اگر آپ فوج کے سربراہ ہیں میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں تو آپ جنگ کو کیسے منظم کریں, یہ بھی انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جس قرآن مجید سے یہ رہنمائی ملی ہے کہ آپ کا تعلق پڑوسیوں سے کیسے ہونا چاہیے, اسی قرآن مجید سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ معاشرے میں جرائم کا سدباب کیسے کیا جائے, چور کو سزا کیسے دی جائے, قاتل کو سزا کیسے دی جائے. گویا اسلامی نظام میں یا اسلامی فقہ میں اس بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے کہ معاملے کا تعلق خالص مذہبی یا روحانیات کے دائرے سے ہے یا اس کا تعلق خالص دنیا و مادیات کے دائرے سے ہے. ان دونوں دائروں سے ایک جگہ بحث ہو رہی ہے اور ان دونوں میں کوئی تعارض یا سنویت یا دوئی نہیں ہے. یہ دوئی جب انسانی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے تو انسانی معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. جب انسانی معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو انسانی شخصیت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. پھر انسانی زندگی میں وحدت کا پیدا کرنا ممکن نہیں رہتا. یہ بات دنیا کے قدیم مذاہب نے نہیں سمجھی یا سمجھی تو اس کو بھلا دیا. اس بھلانے کے نتیجے میں ان کا مذہب, ان کی تہذیبیں, ان کی ثقافتیں, ان کے معاشرے سب دو حصوں میں تقسیم ہو گئے, کہیں تین میں, کہیں چار میں, کہیں پانچ میں, اور یہ تقسیم در تقسیم کا عمل پھیلتا چلا جا رہا ہے. جب تک مسلمان وحدت کے اس تصور پر کاربند رہے, فی دنیا حسنتن و فی الآخرت حسنتن, ایک ہی نماز میں خالص دینی عبادت ہے, خالص روحانی معاملہ ہے, لیکن اس میں دنیا کی بہتری کا سوال پہلے ہے, آخرت کی بہتری کا سوال بعد میں ہے, اس لیے کہ دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے. تو قرآن مجید نے, شریعت نے ان دونوں کو ایک کر دیا ہے اور فقہ اسلامی میں یہ دونوں چیزیں اس طرح یکجا ہو گئی ہیں کہ ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. آغاز اسلام میں جب فقہاء اسلام فقہ کے قوانین اور احکام کو مرتب کر رہے تھے, اس وقت تک تو یہ صورتحال تھی کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تھا تو فقہاء اسلام اس کا جواب دے دیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے پاس, عبداللہ بن مسعود صحابی کے پاس قرآن پاک کا علم بھی تھا اور سنت کا علم بھی تھا. جب کسی شخص کو مسئلہ پیش آتا تھا ان کے پاس جاتا تھا کہ یہ مسئلہ بتا دیجئے, بتا دیا کرتے تھے. اس طرح ایک ایک کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے اجتہادات جمع ہوتے گئے. حضرت علی کے پاس لوگ جایا کرتے تھے, ان کے اجتہادات جمع ہوتے گئے. حضرت عمر فاروق, عبداللہ بن عمر, بڑے بڑے صحابہ کے اجتہادات ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے اور تابعین ان کو مرتب کرتے گئے. پھر تابعین کے اجتہادات لوگوں کے پاس پہنچتے گئے, وہ جمع ہوتے گئے, کتابی شکل میں مرتب ہوتے گئے. پہلی صدی ہجری میں یہ سارا کام ہو گیا. صحابہ کرام نے جتنا قرآن پاک کو سمجھا اور اس سے جو احکام نکالے وہ انہوں نے تابعین تک منتقل کر دیے. تابعین نے جتنا سمجھا اور جو احکام مرتب کیے وہ انہوں نے تبا تابعین تک مرتب کر دیے, تبا تابعین تک منتقل کر دیے, تبا تابعین نے اپنے شاگردوں تک منتقل کر دیے. جب شاگردوں کا زمانہ آیا, تبا تابعین اور تبا تابعین کے شاگردوں کا, تو انہوں نے الگ الگ کتابیں مرتب کرنی شروع کی, یعنی قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث کے مجموعوں سے الگ کچھ کتابیں جن میں تفصیلی احکام لکھے گئے ہیں. ان میں سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی یہ کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن آج جو کتابیں موجود ہیں ان میں قدیم ترین کتاب کتاب المجموع ہے جو امام زید ابن علی نے لکھی تھی. امام زید ابن علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے اور امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے. یہ علی وہی ہیں جو زین العابدین کہلاتے ہیں. امام زید ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی تھی ان عملی احکام پر جن کو آج فقہ کہتے ہیں. اس کتاب کا نام تھا کتاب المجموع. یہ کتاب پہلی صدی ہجری کے اواخر میں اور دوسری صدی ہجری کے اوائل میں لکھی گئی. آج اس سے پہلی لکھی جانے والی کوئی کتاب فقہ کی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کے بعد دوسری کتاب جو ہمارے پاس آئی ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی اور امام ابو حنیفہ کے معاصر فقہا کی کتابیں ہیں. امام مالک، امام اوزاعی، امام ابو یوسف، ان کی تفصیلی ان کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. لیکن جب دوسری صدی ہجری کا آغاز ہوا اور دنیا اسلام کی حدود دن بدن پھیلتی چلی گئی تو روزانہ ایسے مسائل کی ضرورت پیش آ رہی تھی اور اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ کسی قابل اعتماد اور مستند فقی کی عدم موجودگی میں لوگ کم علمی سے غلط فیصلہ نہ کر لیں یا کسی کم علم آدمی سے جا کر پوچھ لیں اور غلط رائے قائم نہ کر لیں. اس زمانے میں دنیا اسلام کی حدود چین سے لے کر اور اسپین تک پھیلی ہوئی تھی. اسپین اور فرانس کی سرحد کے درمیان ایک پہاڑ آتا ہے لے پیغینے. لے پیغینے کی حدود سے لے کر اور پورا یورپ، آدھا پرتگال، پورا اسپین، آدھا پرتگال اور پورا شمالی افریقہ، پورا مڈل ایسٹ، پورا افغانستان، پورا سینٹرل ایشیا، پورا ایران اور چین کی سرحد تک یہ حدود تھی دنیا اسلام کی. اب یہاں اس کا امکان موجود تھا کہ کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی سرحدی علاقے میں، کسی نو مسلموں کی بستی میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کو مسئلہ پیش آئے اور وہاں کوئی جواب دینے والا فقی موجود نہ ہو، یا موجود ہو لیکن وہ کچا فقی ہو، یا موجود ہو کچا بھی نہ ہو لیکن اس معاملے میں رہنمائی اس کے پاس نہ موجود ہو، غلط جواب دے دے تو اللہ اور رسول کی شریعت کو لوگ غلط سمجھ لیں، اس پر غلط طریقے سے عمل کریں. ان حالات میں بعض فقہاء اسلام نے یہ محسوس کیا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ نئے نئے مسائل کا سوچ سوچ کے جواب تلاش کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم انتظار میں بیٹھیں کہ کوئی آگے پوچھے تو ہم جواب دیں. ہم انتظار نہ کریں بلکہ خود سوچ کر معاملات کو غور کرتے جائیں اور نئے نئے سوالات کا جواب سوچ سوچ کے دیتے جائیں. یہ فقہ کا وہ حصہ ہے جس کو فقہ تقدیری کہتے ہیں، فقہ تقدیری. صحابہ کرام اور تابعین اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تابعین اور صحابہ کرام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ بغیر اس کے کہ معاملہ واقعتاً پیش آئے آج خود سوچ سوچ کے جواب دیا جائے، اس لیے انہوں نے اس کام کو نہیں کیا. بعد میں ضرورت کا احساس ہوا کہ ایسا ہونا چاہیے تو تبع تابعین اور ان کے شاگردوں کے زمانے میں یہ عمل شروع ہوا. جب یہ عمل شروع ہوا تو بہت سے حضرات نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دی. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابن جریر طبری، امام اوزاعی، سفیان ثوری، اس طرح کے درجنوں حضرات تھے جنہوں نے اس کام کو کیا اور معاملات پر غور کر کر کے، ان کے احکام تلاش کر کر کے وہ کتابیں مرتب کرتے گئے. یہ وہ چیز تھی جس کو فقہ تقدیری کہتے تھے، جس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کم و بیش 84,000 مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کرایا. ان کے شاگردوں نے کم و بیش 500,000 مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کرایا. ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے مزید 500,000 مسائل کا جواب سوچا. اس طرح صرف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں نے 10,84,000 مسائل پر غور و خوض کیا اور ان کے احکام مرتب کروائے. امام شافعی نے 8 جلدوں میں ایک انسائیکلوپیڈیا لکھا جس کی ایک جلد اتنی زخیم ہے، اس میں کتنے مسائل ہیں میں نہیں جانتا لیکن وہ لاکھوں میں ضرور ہیں. زندگی کے ایک ایک مسئلے کے بارے میں جو امام شافعی کے ذہن میں آیا وہ سوچتے گئے، جواب دیتے گئے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو لے لیتے تھے، اس آیت پر غور کرتے رہتے تھے، اپنے شاگردوں سے تبادلہ خیال کرتے رہتے تھے اور جو جو مسائل ان سے سوچ سوچ کے نکلتے جاتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے. پھر احادیث کو لیتے تھے، ایک ایک حدیث سے جو مسائل سوچتے رہتے تھے اور نکلتے رہتے تھے وہ لکھتے رہتے تھے. اس طرح سے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی جو ایک بڑی کتاب کی شکل میں جمع ہے جس کو کتاب العم کہتے ہیں. یہ سلسلہ دوسری صدی ہجری سے جاری رہا اور کئی سو سال تک جاری رہا. اس کے نتیجے میں ایک ایسا فقہی ذخیرہ مرتب ہوا جو دنیا کی پوری تاریخ میں بے مثال اور بے نظیر ہے، نہ صرف انسانی علوم کی تاریخ میں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی مثال کسی اور علمی کاوش میں نہیں ملتی. یہ مسلمانوں کی اجتماعی تفکیر کا نتیجہ ہے، اس میں لاکھوں بہترین دماغوں نے حصہ لیا ہے، اس میں لاکھوں انسانوں کے لاکھوں دن اور لاکھوں راتیں بسر ہوئی ہیں. اس کے نتیجے میں یہ کتابیں جن سے آج کتب خانے بھرے ہوئے ہیں آج ہمارے سامنے ہیں. یہ کام خلا میں نہیں ہوا، یہ روزمرہ کے حقائق کے جواب میں ہوا ہے، روزمرہ تہذیبی ضروریات کے جواب میں ہوا ہے، روزمرہ کی حکومتوں کے مسائل کا جواب دینے کے طور پر ہوا ہے. اس لیے اس کا تعلق انسانی زندگی کے روزمرہ سے, اسلامی تہذیب و تمدن کے حقائق سے, اسلامی ثقافت کو روز پیش آنے والے مسائل اور معاملات سے اس کا گہرا ربط اور تعلق تھا. اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی حیثیت محض کسی نظری رائے کی نہیں تھی, بلکہ یہ ایک عملی ہدایت نامہ تھا جو لاکھوں فقہ اسلام کروڑوں انسانوں کو روزانہ شب و روز فراہم کر رہے تھے. اس کی اساس قرآن پاک و سنت میں ہے, اس کا تعلق اخلاق سے انتہائی گہرا ہے. دنیا کے سیکولر قوانین کی طرح سے یہ کوئی غیر اخلاقی یا لا اخلاقی نظام نہیں ہے, اخلاق کے بارے میں یہ غیر جانبدار نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ ہم دیکھیں گے آگے چل کر یہ اخلاق سے گہری طور پر مربوط ہے. ہر حکم کے براہ راست اخلاقی اور روحانی ثمرات ہیں. قرآن پاک میں سینکڑوں آیات میں جہاں فقہی احکام بتائے گئے ہیں وہاں اس کے روحانی اور اخلاقی ثمرات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. لعلکم تتقون, اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. لعلکم تذکرون, اس سے تم اللہ کو یاد رکھو گے. وفی القصاص حیات, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم, اس طرح مال و دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہیں کرے گا. گویا ہر چیز کے ثمرات, اخلاقی نتائج اور روحانی برکات کی نشاندہی کی گئی ہر قانون کے ساتھ. گویا اسلام میں فقہی احکام, قانون, مذہبی ہدایات, اخلاقی برکات, روحانی ثمرات, یہ ساری چیزیں ایک جگہ مربوط ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اس میں انسانی مزاج اور نفسیات کا اس طرح لحاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی حکم اور کوئی ضابطہ انسانی نفسیات اور انسانی مزاج اور کرامت آدم سے ہم آہنگ نہیں ہے. رات میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, علامہ بدر الدین عینی کا نام آپ نے سنا ہوگا, جن بہنوں نے حدیث کے محاضرات میں شرکت کی ہے انہوں نے کئی بار سنا ہوگا. علامہ بدر الدین عینی بڑے فقی تھے, انہوں نے صحیح بخاری کی ایک شرح بھی لکھی تھی. ان کی ایک کتاب ہے البنایا, جو ہدایہ کی شرح ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پہ جا رہا ہو اور اس کے پاس پانی نہ ہو لیکن ہمراہی کے پاس پانی ہو, تو کیا اس کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمراہی سے پانی مانگے, پانی مانگ کے وضو کرے, یا وہ بغیر پانی مانگے تیمم کر کے کام چلا سکتا ہے؟ اس پر فقہ اسلام نے بحث کی ہے. پوری بحث اس کتاب کے 10-12 صفحات میں لکھی ہوئی ہے. بعض فقہا کا کہنا ہے کہ شریعت نے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے. شریعت نے کرامت آدم کا حکم دیا ہے, انسانی عزت کو برقرار رکھا ہے. ہاتھ پھیلانے سے کرامت میں فرق آتا ہے, انسانی عزت کو بٹا لگتا ہے. اس لیے کسی بھی کام کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شریعت نے اس کا پابند نہیں کیا. لہذا شریعت میں اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور اس کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے کہ مجھے پانی دے دو. پھر انہوں نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ اگر اس شخص کے پاس پیسے ہیں اور وہ پانی قیمتاً دینے کو تیار ہے, تو قیمتاً کس قیمت پر پانی لیا جا سکتا ہے؟ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ فقہ اسلام نے انسانی مزاج اور نفسیات کا کتنا لحاظ رکھا ہے کہ انسان دوسرے سے کوئی چیز مانگنے سے تامل کرتا ہے. جتنی بھی بے تکلفی ہو, مجھے پیاس لگ رہی ہو اور آپ کے پاس پانی ہو تو شاید میں مانگنے میں تامل کروں, اس لیے کہ آپ کے پینے کے لیے ہے. تو شریعت نے ایک ایسی چیز جس کو انسان کا ذہن اور نفس ابا کرتا ہے ماننے سے, اس کا مکلف نہیں کیا کہ آپ زبردستی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ انسانی مزاج اور نفسیات کے لحاظ کی بات ہے. اس کی مثالیں میں اور آگے چل کے گفتگو میں عرض کروں گا. یہ وہ چند بنیادی خصائص ہیں جو فقہ اسلامی میں پائے جاتے ہیں. فقہ اسلامی اپنی جدت کے اعتبار سے, نوعیت کے اعتبار سے, اپنی خصوصیات کے اعتبار سے نہ صرف پوری انسانی تاریخ میں بلکہ اسلامی علوم و فنون کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے, اور اسے گلدستہ اسلام کا گل سرسبت بلا شک و شبہ کہا جا سکتا ہے. فقہ تقدیری کیا اختلاف کا باعث نہ بنی, چونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو میں فرق ہو سکتا ہے. فقہی معاملات میں اختلاف بری چیز نہیں ہے, اختلاف اچھی چیز ہے اگر وہ شریعت کی حدود کے اندر ہو اور ہر شخص یہ سمجھتا ہو کہ یہ میری فہم ہے جس میں غلطی کا امکان ہے, اور یہ دوسرے فقی کی فہم ہے جس میں درستی کا امکان ہے. جب تک یہ بات ہو تو اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ کرام میں بھی ایک سے زائد آراء موجود تھی جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اگر ان اختلافی آراء کو دین بنا دیا جائے یا شریعت کا قائم مقام سمجھ لیا جائے, اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر کسی ایک فقی کی فہم ہے اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں غلطی کا امکان موجود رہتا ہے. جو چیز غلطی سے مبرہ ہے، جس میں 100% صحتی صحت ہے، وہ صرف اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے. اس کے علاوہ ہر انسان کی فہم میں، ہر انسان کی بصیرت میں، ہر انسان کے اجتہاد میں غلطی کا امکان رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے اس کو 2 اجر ملیں گے، اگر غلطی کرے گا اس کو 1 اجر ملے گا. اس کا مطلب غلطی بھی وہاں اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے. مجتہد کی غلطی اللہ کی نظر میں ایسی ہے کہ جیسے آپ کا ایک چھوٹا عزیز بچہ ہو جس نے بھی چلنا سیکھا ہو، اور آپ اسے بلائیں، جب وہ گرتا ہے تو آپ کو اسے بڑا پیار آتا ہے، اس پہ بھی آپ ایک دم اٹھا کے گود میں لے لیتی ہیں. تو گویا انسان ایک بچے کی طرح ہے. انسان اپنی محدود عقل و بصیرت سے اللہ کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں اخلاص سے غلطی کرتا ہے تو غلطی بھی اللہ کو پسندیدہ ہے. آپ نے جو آخری مثال دی اس سے تو لگتا ہے کہ فقہ شریعت کے مقابلے گنجلک الجھی ہوئی چیز ہے. نہیں، فقہ گنجلک چیز نہیں ہے. فقہ ایک ناگزیر چیز ہے. شریعت پر جب بھی عمل درآمد عملی زندگی میں ہوگا اسی کو فقہ کہتے ہیں. فقہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، آپ کو معاملات میں رہنمائی کی ضرورت پڑے گی. اگر پہلے دن سے یہ ارادہ ہو کہ شریعت پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے منشا کو زندگی میں ڈھالنا ہے، تو پھر انسان خود بخود اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر پہلے دن سے یہ ہو کہ اس میں کیڑے نکالنے ہیں، اس میں مشکلات کی نشاندہی کرنی ہے، تو آسان سے آسان چیز میں لوگ مشکلات کی نشاندہی کرتے ہیں. دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے یہاں مشکلات کتنی ہیں. آج سے کئی سال پہلے میں نے ایک کتاب دیکھی تھی، اتنی زخیم کتاب تھی، کم و بیش 800-900 صفحے کی ہوگی. اس میں انگریزی پروٹوکول کے آداب لکھے ہوئے تھے. اس میں ایک چیپٹر پورا اس پر تھا کہ جب کھانے کی میز پر مہمان کو بٹھاؤ تو اس کے آداب کیا ہوں، برتن کیسے رکھے جائیں، مہمان کو کیسے بٹھایا جائے، پورا ایک چیپٹر اس پر تھا. تو ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، مجھ سے بہت بڑے تھے عمر میں، وہ مغرب کی ہر چیز کے بڑے قائل تھے اور مسلمانوں کی ہر چیز کے بڑے ناقد تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے فقہ کے نام پہ دین کو پیچیدہ کر دیا ہے. میں نے کہا مسلمانوں نے پیچیدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ بتائیے، انگریز نے پیچیدہ کر رکھا ہے. سیدھا بیٹھ کے مسلمان فرش بیٹھ کے کھا لیتا ہے، ایک برتن میں 2 آدمی کھا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے کھانا کھانے پر یہ 100 صفحے لکھے ہیں کہ ترتیب کیا ہو. چونکہ وہاں اعتراض نہیں، اس لیے وہ چیز اچھی معلوم ہوتی ہے. شریعت کے معاملے میں چونکہ تامل ہوتا ہے، اس لیے یہاں کی ہلکی اور آسان چیز بھی پیچیدہ معلوم ہوتی ہے. فقہ میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. آپ فقہ کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ بڑی ریشنل اور بڑی سائنٹیفک اور ایک سسٹمیٹک چیز ہے. سسٹمیٹک چیز ہوتی ہے، آسان سے آسان چیز ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جنہوں نے اس کو پڑھانا ہو. جب پڑھ لیا ہو تو بہت آسان معلوم ہوتی ہے. آپ 2-4 سال فقہ کتابیں پڑھیں، آپ کو بہت آسان اور بہت لبرل اور بہت سائنٹیفک معلوم ہوگی. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ اسلامی فقہ کو ریوائز کر رہے ہیں. اسلامی فقہ ریوائز ہوتی رہتی ہے مستقل، کوئی دور ایسا نہیں کہ فقہ میں ریویژن اور ریویژن کا عمل نہ ہوتا رہتا ہو. اس لیے کہ انسانی حالات بدلتے رہتے ہیں، انسانی مزاج اور مسائل بدلتے رہتے ہیں. جب مسائل بدلتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، تو جس دور کے فقہا ہیں وہ اس دور کے لحاظ سے ان مسائل پر غور کرتے رہتے ہیں، نئی ہدایت اور رہنمائی دیتے رہتے ہیں. اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج اسے کرنے کی ضرورت پیش آئے، یہ تو شروع سے ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی اصول الفقہ پر. اصول الفقہ ذرا مشکل مضمون ہے اور فقہ کے سب سے مشکل مضامین میں سے ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا آسان انداز میں پیش کیا جا سکے میں پیش کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.